لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کم و بیش 1700 اسلامی بھائی اس وقت معتکف ہیں. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے ضد بے جا ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کئی اسلامی بھائی امامہ باندھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو امامہ باندھنے کی فضیلت پر براہ کرم کچھ ارشاد فرما دیں.
امامہ سنت دائمہ متواترہ ہے. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے تھے. فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں. مثلاً کسی حدیث شریف میں فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، تمہارا وقار بڑھے گا. کہیں فرمایا گیا کہ اہل عرب امامہ اتاریں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے. تو آج کل امامہ اہل عرب میں نہ ہونے کے برابر ہے. اب ان لوگوں نے ایجاد کر لیا، رومال ڈال لیتے ہیں پھر اس پہ ڈوری، اس کو یہ لوگ کندورا بولتے ہیں غالباً. اس طرح امامہ شریف کی سنت جو ہے یہ کافی مٹتی جا رہی ہے دنیا میں. امامے کی نماز جو امامے کے ساتھ نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے. امامے کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر امامے کی 70 رکعتوں بہتر ہے. امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. اس طرح کی روایت فتح و رضویہ شریف میں نقل کی گئی ہیں. امامہ باندھنے کے بارے میں بھی بہت فضیلتیں ہیں. مثلا جب امامہ باندھتے ہیں تو ہر پیچ پر بروز قیامت ایک نور ملے گا. اتارتے وقت ایک ایک گناہ اترے گا. اگر بندھا بندھایا امامہ رکھ دیا سر پہ اور نیچے رکھ دیا تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ثواب کے معاملے میں نقصان ہوگا. امامہ باندھا جاتا ہے، امامہ پہنا نہیں جاتا، رکھا نہیں جاتا سر پہ. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی اتاریں تو ایک ایک پیچ جس طرح باندھا تھا اسی طرح ایک ایک پیچ کھول کے اتاریں تو ایک ایک گناہ بھی اترے گا. اس سے سخت دیوار کی ٹوپی کے بجائے پتلی ٹوپی استعمال کی جائے، کیونکہ امامہ جو ہے وہ گنبد نما یعنی اوپر سے یہ جو گولائی ہے نا اوپر کی، تو اس طرح اوپر گولائی ہوگی تو یہ گنبد نما بن جائے گا. اور اگر یہ سخت ٹوپی جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے یہ بالکل اوپر سے چپٹی ہے گنبد نما، اس سے امامہ بن نہیں پاتا. اب جیسے جالی والی ٹوپی عام طور پر جو امامہ نہیں باندھتے وہ بھی جیب میں رکھتے ہیں، نماز کے وقت سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس پر باندھیں تو گنبد نما امامہ باندھنا سہل ہوتا ہے. یا اسی طرح کسی بھی کپڑے کی ٹوپی پر امامہ جو ہے گنبد نما بنانے میں آسانی ہوتی ہے. باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑا ہو، افضل یہ کہ قبلہ رو کھڑے ہو کر جو بھی اکرام والا کام ہے وہ سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے. دیکھیں صاحب تقریم مکرم معظم احترام والا کام وہ سیدھی طرف سے شروع کیا جائے. اب جیسے کہ لباس پہننا ہے تو پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ داخل کرے پھر الٹی میں، اسی طرح موزے پہننے جرابے تو پہلے سیدھا پہنے پھر الٹا پہنے، یہ سنتیں ہیں. اس طرح چپل پہننے تو پہلے سیدھا پاؤں چپل میں داخل کرے اس کے بعد الٹا داخل کرے، اسی طرح پاجامہ، اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں کہ سیدھی طرح سے شروع کرے. یہاں تک کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 یہ بھی تحریر فرماتے تو پہلے 6 سیدھی طرف 6 لکھتے، پھر 8، پھر 7، تو یہ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہوا نا، ورنہ عام طور پہ لوگ لکھتے ہوں گے پہلے 7 پھر 8 پھر 6، الٹی طرف سے شروع ہوا یہ، تو پہلے 6 لکھیں گے پھر 8 پھر 7، تو یہ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہوا. اسی طرح میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نقش بناتے تعویذ کا نقش تو اس کو بھی سیدھی طرف سے شروع کرتے، پھر نقش کو جب فولڈ کرتے یعنی کہ تہ کرتے تو اس کو بھی سیدھی طرف سے تہ کرتے. کاغذ ہے نا اس میں سمجھو گے نقش لکھا ہوا ہے، تو اب یہ کہ یوں بھی بند کریں گے تو ہو جائے گا، شاید اکثریت یوں کرتی ہو، لیکن اعلی حضرت یہ سیدھی طرف سے اس کو بند کرتے تھے. نے ہر صاحب تکریم کام معظم کام سیدھی طرف سے شروع کرنا سنت ہے، تو اس سنت کی ضمن میں سرکار اعلی حضرت کی تو اپنی ایک مدنی سوچ تھی تو آپ اس طرح ترکیب بناتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے 786 لکھیں تو سیدھی طرف، تعویذ تو خیر سب نہیں بناتے، تو جو تکریم والا کام کرے. اب جیسے یہ کتاب ہے، کتاب کھولنی ہے تو الٹی طرف سے کھولنے کے بجائے سیدھی طرف سے کھولے، صاحب تکریم کام ہے نا، یہ مذہبی کتاب ہے. جیسے کوئی ہمیں روایت ڈھونڈنی ہے تو ہم کو یہ انداز آئے کہ یہ کتاب کے آخری 2-4 صفحوں میں، تو اپنے یوں کھولتے ہوں گے تو یہ الٹی طرف سے کھولنا ہوا، تو یوں کھول اچھی نیت سے ادائے سنت کی نیتوں سے یہ کام کریں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ امامے پر بات چلی تھی تو امامہ بھی الٹی طرف رکھ کے سیدھی طرف سے باندھنا یہ شروع کرنا چاہیے، سیدھی طرف پیچ لے جائے اور گنبد نما امامہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو بارہا دیکھا ہے کہ آپ داڑھی وہ بھی ایک مشت پوری رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟
داڑھی جو ہے یہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، بغیر داڑھی کے کوئی بھی نبی نہیں ہوا، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی داڑھی مبارک اپنے چہرے انور پر سجائی، داڑھی کو اپنے چہرے پر رہنے دینے کا شرف بخشا الحمدللہ. نہ صرف آپ نے داڑھی مبارک سجائی بلکہ اپنے غلاموں کو اس کی تاکید بھی فرمائی، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مونچھیں پست کرو داڑھیوں کو معافی دو، یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو اب یہ کہ میں نے بہت آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، بہت بڑی کسوٹی پر رکھ دیا، ایک طرف وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کا یقین ہے ایمان ہے کہ ہمیں وہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ہمارے مال سے بھی عزیز ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی عزیز ہیں، اور جب آپ کو محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ یہاں تک بھی کہہ گزرتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو کبھی آپ جان قربان کرتے ہیں، کبھی مال قربان کرتے ہیں، اب جان قربان کرتے ہیں یا زبان قربان کرتے ہیں یا الفاظ کے کھیل میں گم ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو پتا. تو ابھی بات نکلی ہے وہ کہ جو میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے داڑھی بڑھائی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کو بڑھنے دو، معافی دو کاٹنے سے اس کو، اب یہ آپ کی کسوٹی ہے، بلکہ آج سے یہ فائنل اینڈ لاسٹ یہ فیصلہ ہے میرا، انشاءاللہ محبوب کی محبت کی نشانی میں اپنے چہرے پر سجا رہا ہوں، اب میں داڑھی کبھی بھی نہیں منڈاؤں گا. میرا سر کٹے اور نام مصطفیٰ پر کل کٹتا ہو تو آج کٹتا ہو تو ابھی کٹے، مگر اب محبوب کی محبت کی نشانی کبھی بھی نہیں کٹے گی، نہ مجھے داڑھی دکانداری روکے گی، نہ مجھے سیٹھ روکے گا، نہ میری ماں روکے گی، نہ میرا باپ روک سکے گا، نہ میرے دوست احباب جو ماڈرن ہیں وہ مجھے روک سکیں گے، نہ مجھے کاروبار کی شرم، نہ مجھے بازار کی شرم، نہ اس معاشرے کی شرم، نہ شادی کرنے کا جذبہ، اب مجھے داڑھی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور یہ تو حماقت کی انتہا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی۔ آپ کسی عالم کو جانتے ہو کہ جس کی داڑھی کی وجہ سے شادی نہ ہوئی ہو؟ کسی پیر صاحب کو جانتے ہو کہ جو داڑھی کی وجہ سے وہ شادی شدہ نہ ہو؟ تو نادانو، ایسا نہیں ہے، جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا ہے، جس کا ہونا ہے اس کا ہو کر رہتا ہے، اور جس کا نہیں ہوتا ہے وہ داڑھی کے ساتھ ساتھ اپنی کھال بھی چھیل ڈالے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ سب مشاہدے کی باتیں، ایسے نہ جانے روزانہ کتنے داڑھی منڈے کنوارے مر جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو اسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھ لو، کینسر وارڈ میں چلے جاؤ، کینسر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس کا مریض باہر نہیں آتا، انہیں بچتا نہیں ہے، تو آپ دیکھ لو۔ اور نوجوان جو وہاں پڑھے ان کو پوچھو کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، تو وہ بولے گا شاید کہ میری ابھی تو منگنی ہوئی تھی اور مجھے یہ کینسر ڈکلیئر ہو گیا، کوئی بولے گا شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور مجھے کینسر ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ واقعی آپ اسپتال جا کر دیکھ لیں تو آپ کو بے شمار کنوارے نوجوان ملیں گے کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، اور داڑھی منڈے بھی ہوں گے۔ تو داڑھی منڈانا شادی کی ضمانت نہیں ہے، اور داڑھی رکھنا شادی کی کوئی فائنل رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے اور نفس امارہ کے ان وسوسوں پر جانے کے بجائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سر تسلیم خم کر دیجئے۔ خدا کی قسم، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ ہمیں تو مدینے سے لینا ہے، مدینے والے سے لینا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنہوں نے اب تک منڈا کر داڑھی منڈائی ہے وہ نیت فرمائے، اور کم از کم ایک مٹھی رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنی ہے تو مدنی رکھنی ہے، فرینچ کٹ نہیں رکھنی۔ مدنی داڑھی یہ کہ کم از کم ایک مٹھی ہو، تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی سے ایک نیچے مٹھی کے نیچے جو بال ہوں اس کو کاٹ دیں، یہ بے شک کاٹ دیں کہ اس کا کاٹنا بھی سنت ہے، مگر ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا یہ حرام۔ اس لیے واجب ہے کہ ایک مٹھی رکھی جائے، کم از کم ایک مٹھی۔ اور جس کی ابھی نکلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جب نکلے اور بڑھتی چلی جائے تو ایک مٹھی تک پہنچ جائے، اس سے پہلے نہ کاٹے۔ اور اگر نہیں نکلی ہو داڑھی کی نیت ہے تو وہ بھی داڑھی والا ہے، اس کو داڑھی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور وہ داڑھی والا شمار ہوگا۔
باپا آپ نے داڑھی کب رکھی؟
الحمدللہ جب سے نکلی میں نے داڑھی رکھ لی۔ جل جلاله وعما نواله وجل سبحانه۔
ماحول بہت ہی زیادہ پر رونق ہے، دوستوں کی صحبت بھی ایسی نہیں کہ ابھی ہم داڑھی رکھ سکیں، ابھی نوجوانی ہے، اگر شادی کے بعد بچے ہو جائیں اور ادھیرپن یا بڑھاپے میں اگر داڑھی کی کوئی نیت کر لی جائے تو کیا یہ ہو سکے گا؟
اول تو زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک جیے گا، اور اگر بالفرض گارنٹی ہو بھی کہ چلو بھائی تم کو 100 سال کی عمر سے پہلے موت نہیں آئے گی، تب بھی داڑھی منڈانا حرام ہی رہے گا۔ تو گناہوں کا سلسلہ کیوں رکھے؟ جب بالغ ہوا داڑھی نکلی واجب ہے اس پر کے رکھ لے۔ بعض نادان یہ کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں کہ ابھی منڈوا دو تو پھر یہ کہ بڑی نکلے گی اور اچھی نکلے گی، پورے چہرے کی نکلے گی۔ اس طرح کے شیطان کے جو نائبین ہوتے ہیں، نمائندے، یہ مشورے دیتے پھرتے ہیں، ڈراتے ہیں، مجھے بھی ڈراتے تھے، کیونکہ میں نے جس دور میں داڑھی رکھی نا اس دور میں داڑیاں نظر نہیں آتی تھی، حالات یعنی ماحول جو تھا وہ ایسا نہیں تھا، بہت مشکل، مطلب کبھی کوئی دوا میں ڈالنے کے لیے مل جائے تو مل جائے، ایک مثال ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی اتنے کم داڑھی والے تھے تو مجھے داڑھی کی وجہ سے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ داڑھی رکھ لی پتا نہیں ہے کون، مجھ پر آوازیں کستے تھے، تو الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری، سمجھانے والوں نے سمجھایا ابھی کہ دیکھو تم رکھو گے نہیں، بعد میں کٹوا دو گے، فلاں نے کٹوا دی تھی تو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، بہرحال یہ کہ اللہ نے ہمت قائم رکھی، استقامت بخشی اور مجھے وہ جذبہ مرحمت فرمایا کہ بس ایک میں نے داڑھی رکھی تو مجھے یوں ہوا کہ اگر دوسرے بھی رکھیں میں اکیلا کائے کو رکھوں، تو یوں میں انفرادی کوشش کرتا رہتا اور میرے گرد الحمدللہ داڑھی والے نوجوانوں کا ایک حلقہ بن گیا، میں اس دور کی بات کرتا ہوں جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں بنی، تو یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ بس وہ جب میں نے ہوش سنبھالا کچھ شعور آیا تو ایک بس قدرتی ایک عطا تھی کہ میرے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ترکیبیں بن جاتی تھی، ہم لوگ کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہی مطلب آگے چل کر سمجھو دعوت اسلامی کی شکل اختیار کر گئی، اور آج الحمدللہ غالباً 60 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ دن بھی انشاءاللہ آئے گا کہ جب پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ، شاید آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو تعارف ہوگا دعوت اسلامی کا، جیسے بے شمار ممالک ملیں گے آپ کو جہاں دعوت اسلامی کام نہیں ہے لیکن اکا دکا لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دعوت اسلامی سے متعارف ہوں گے یا متاثر ہوں گے، بھلے وہ ہماری زبان میں نہیں سمجھتے ہوں گے، مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا نہ دعوت اسلامی کا کبھی اجتماع سنا ہوگا، لیکن ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ایک تحریک اٹھی ہے جس میں غالب اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور یہ عجیب و غریب جذبے کے مالک ہیں کہ بالکل جوانی میں انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور امام سجائے ہوئے، حالانکہ دنیا میں داڑھی کے معاملے میں اتنی مطلب یعنی کہ مظلومیت ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سال بھر بھی شاید ہوا ہو کہ دنیا کے کسی ملک میں موجود تھا اس وقت، تو کچھ عرب نوجوان تھے، عرب تھے مسلمان ہی لگ رہے تھے، وہ عرب نوجوان تھے، ان کو ہمارے میرے ساتھ اور بھی عیسائی بھائی تھے جو داڑھی اور امامے والے تھے، تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ سر پہ کیا ہے، تو اس طرح وہ حیرت کر رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور یہ الحمدللہ یہ سنتیں ہیں، تو جس نے سوال کیا تھا اس کو اس کے ساتھی نے مطلب کچھ ڈانٹا یا کچھ کیا کہ یار کیوں چھیڑتا ہے، یہ لوگ مطلب اپنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، اس طرح تو انہیں اس طرح انہیں کہ لا علمی پائی جا رہی ہے، یعنی میرے پیچھے کسی دور میں یعنی راجہ جی کر کے بھی نعرہ لگایا، اتنا لوگوں میں جہالت کہ یہ داڑھی اور امامہ اور یہ مذہبی حلیہ، کہ اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سوچ بدل دی ہے معاشرے کی الحمدللہ، اور اب داڑھی اس معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، انہیں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ ہزار ہاں نوجوانوں نے اب داڑھی سجا لی ہے، کتنے بھی نعت خوان داڑھی والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر میں کہہ دوں 100% دعوت اسلامی ہے تو شاید یہ بھی مبالغہ نہ ہو، کیونکہ پہلے نعت خوان جو ہوتے تھے نا داڑھی رکھتے بھی تھے تو خشخشی رکھتے تھے اور وہ گینا کیپ یا اس طرح کی ٹوپیاں، وہ بھی نعت پڑھنے کے موقع پر قراقوری اور اس طرح کی وہ ترکیب ان کی ہوتی تھی کوٹی اور بس فیشن کی داڑھی، اب جو ماشاءاللہ سنتوں کے مطابق داڑھی یا مختلف رنگوں کے امام پہننے کا تصور کہاں تھا، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے دیا الحمدللہ، یعنی جو دعوت اسلامی سے ناراض ہیں وہ بھی داڑھی اور امام اگر ان کو آپ قسم دے کر پوچھو گے تو انشاءاللہ وہ بھی تسلیم کریں گے کہ یار واقعی بات تو یہ ہے کہ رکھوائی تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ، تو دعوت اسلامی کا وہ فیض ہے کہ جو الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر سروں پر لباسوں میں اور گھر گھر میں الحمدللہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑھاپے کا انتظار نہ فرمائیں، بڑھاپا دیکھا کس نے، جوانی میں ہی اکثریت دنیا سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، موت جلدی آ رہی ہے، یہ قیامت کی شاید نشانیوں میں سے۔ آپ ادھر جیسے 30 دن کا اعتکاف چل رہا ہے فیضان مدینہ میں، پتہ چلا کہ 1608 کا عدد ملا ہے مجھے 30 دن کے اعتکاف والوں کا، اور پورے ملک میں اس وقت 4183 کا مجھے عدد ملا ہے کہ اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے۔ خیر، اب آپ ان میں دیکھ لیں، آپ اپنے آگے پیچھے گھوم پھر کے دیکھ لیں کہ ان میں نوجوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، شاید 1% بوڑھے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے اعتکاف کیا ہوگا، غالب اکثریت نوجوانوں کی یہاں آپ کو اعتکاف میں ملے گی۔ یہ میری اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑھاپے تک اس معاشرے میں پہنچتے ہی کم لوگ ہیں، جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، ادھیڑ عمر میں مر جاتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں سروے کر لیں بوڑھے کتنے، چلو محلے میں مت گھومیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں بوڑھے کتنے، جلدی جلدی غور کر لیں تو اچھا آپ کے دادا جان زندہ ہیں، کتنے دادے ہیں، تو آپ بولے کہ دادے کتنے ہوئے، ایک ہی تو ہوتا ہے، تو ایک دادا جان آپ کے زندہ ہیں بوڑھے ہیں۔ بھائی کتنے ہیں، اچھا چار بھائی ہو آپ، ان چار بھائیوں میں بوڑھے کتنے، تو آپ بولیں گے میری تو عمر 25 سال، ایک 23 سال کا، ایک 18 سال کا ہے، اور ایک 5 سال کا ہے، ایک 13 سال کا ہے، تو یہ ان میں بوڑھا ایک بھی نہیں، سارے جوان ہیں۔ بہنیں کتنی، وہ بھی سب جوان، امی ابو الحمدللہ وہ بھی جوان، زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، 40-45 سال عمر ہے، تو ایک دادا جان زندہ بچ گئے، باقی سب چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ معاشرے میں بوڑھے کم ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ بڑھاپے تک پہنچتا ہی کوئی کوئی خوش نصیب ہے، باقی جوانی میں ہی موت آ کر قبر میں لے جاتی ہے۔ اب تو دہشت گردی کا دور ہے، بم کے دھماکے ہوتے ہیں، فائرنگیں ہوتی ہیں، اب بتاؤ کہ 100 سال کا بوڑھا مرتے کبھی فائرنگ میں آپ نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ صاحب وہ 100 سال کا بوڑھا جا رہا تھا، 90 سال کے بزرگ بےچارے لاٹھی کی ٹیک پر جا رہے تھے اور اس کو دہشت گرد نے اڑا دیا، نہ 18 سال کا، 19 سال کا، 25 سال کا، 22 سال کا نوجوان دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے۔ بم کے دھماکے ہوتے ہیں، تو دھماکوں میں ہول سیل میں اموات ہوتی ہیں، جوان آپ دیکھیں، آپ کو سارے ہی سارے جوان ملیں گے، اکا دکا کو بزرگ بےچارے اگر اس کی لپیٹ میں آ گئے ہوں تو آ گئے ہوں، باقی جوان ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے مشاہدے بھی ڈرا رہے ہیں کہ یار اپنے بھی شاید جوانی میں چلے جائیں۔ خیر، میں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، نہ آپ کو یہ خوشی ہو رہی ہے، چلو یہی تو مجھے بڑھاپا مل گیا، لیکن آپ کو ملے اس کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں اگرچہ بوڑھا ہوں لیکن الحمدللہ میرے بعض معاملات میں حوصلے جو ہیں نا، اس میں ہزاروں جوانوں کو شرما دوں ایسا بوڑھا ہوں میں، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جوانی کی عبادت کی فضیلت بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، تو مہربانی کر کے ان وساوس پر نہ جائیں کہ شادی کے بعد رکھیں گے، بچوں کے بعد رکھیں گے، شادی کے بعد، بچوں کے بعد۔ دیکھو ابھی اگر آپ کو بالفرض ماں باپ روک رہے ہیں داڑھی سے، تو شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والی بھی روکے، آپ داڑھی رکھو گے وہ بولیں گے، شاید بولے کہ سیمپل کچھ دیا تھا، اب مال کچھ مل رہا ہے، ہم کو وہی سیمپل چاہیے۔ اور یہ میں حقیقت ہے، میرا تجربہ ہے، میرے پاس یہ شکایتیں ہیں کہ میں نے داڑھی رکھی تو وہ بھاگ گئی، گھر جا کے بیٹھ گئی، یا میں نے داڑھی رکھی ہے جب سے تو وہ لڑائی کرتی ہے، وہ بولتی ہے منڈوا دو۔ تو آپ ایسی بھول مت کرنا کہ شادی کے بعد رکھوں گا، وہ شادی کے بعد شاید نہیں رکھنے دے گی، شادی آپ داڑھی کے ساتھ کرو گے تو وہ آپ سے لڑے گی نہیں، اس لیے کہ وہ سیمپل دیکھ کر آئی ہے، اب کیا لڑائی کرے گی وہ۔ تو آپ کی دنیاوی مفاد بھی اسی میں کہ داڑھی رکھ لیں، تو کس کس نے داڑھی منڈانے کے بعد اب نیت کی ہے، وہ کھڑے ہو کر مجھے زیارت کروا دیں تو دل خوش ہو جائے گا۔ سارے متکفین پر، سارے متکفین پر، اہل اعتکاف پر، داڑھی رکھنے والوں پر، امامہ سجانے والوں پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے کہ آپ سفید لباس کی ترغیب دلاتے ہیں, اس میں کیا حکمت؟
سفید لباس یہ دیگر لباسوں میں پسندیدہ ہے, اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ سفید لباس خود بھی پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دو. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا بھی ہے, دیگر رنگ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنے. تو کوئی اگر سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا لباس پہنتا ہے تو وہ گناہگار نہیں, وہ بھی جائز ہے. ہاں شوخ رنگ کی ممانعت ہے, عورتوں کے لیے جو مخصوص لباس ہوتے ہیں یہ رنگ کے شوخ رنگ وہ منع ہے. اسی طرح لباس شہرت بھی شرعاً ممنوع ہے. عید کے لیے بھی سفید لباس سلوانے کی اور آئندہ سفید لباس سجانے کی نیت سے زور سے کہیے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے شوخ لباس اور لباس شہرت کے بارے میں فرمایا تھا, برائے کرم ان کے معنی بھی ارشاد فرما دیں.
شوخ لباس اور لباس شہرت کے معنی پوچھے گئے. شوخ یہ لفظ آپ بارہا سنتے ہوئے, تو شوق دو نقطے والے قاف والا وہ دوسری چیز ہے, شوخ آخر میں خا یہ دوسری. تو شوخ لباس سے مراد وہ لباس ہے جو چمکیلا اور بھڑکیلا ہو, جیسے آج کل وہ ٹی وی والوں کو شاید دیکھ کر بعض اسلامی بھائی بھی شوخ لباس یعنی چمکیلا لباس اور چمکیلا امامہ پہننے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ اس پہ بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں اور وہ چمک دمک ہوتی ہے اس میں, تو یہ شوخ کہلاتا ہے. ایسا لباس شوخ لباس یعنی بھڑکیلا چمکیلا لباس پہننا یہ بہتر نہیں ہے, اور خصوصاً مذہبی آدمی اگر پہنے تو یہ اور بھی اچھا نہیں لگتا کہ مذہبی آدمی پر آدمی انگلی اٹھائے, جیسے بیان کرنے والا ہے نعت شریف پڑھنے والا ہے تو اس طرح اس کو تو اور بھی سادہ ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ شوخ لباس اگر اپنی شوخی میں بڑھتے بڑھتے عورتوں کی مشابہت تک پہنچ جائے اور عورتوں کی نقالی میں آ جائے, ایسا شوخ ہو تو وہ عورتوں کی مشابہت پائی جائے تو پھر ناجائز ہو جائے گا, کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت کرے یعنی نقالی کرے, اور اس عورت پر لعنت جو مرد کی مشابہت کرے. تو عمدہ لباس تو وہی ہے کہ سادہ لباس کی فضیلت بھی بہت ہے, چنانچہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, اور یہ روایت آداب طعام کے صفحہ نمبر 51 پر ہے. جو با وجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جھوم جاؤ, پاس دولت ہے, عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے, پھر بھی اللہ رب العزت عز و جل کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا. اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا. لوگوں پر روب ڈالنے, امیرانہ ٹھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں فینسی اور بھڑکیلے لباس پہننے والے سنیں اور عبرت سے سر دھنیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے لباس شہرت پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالی کی اس سے پناہ مانگتے ہم کہ ہم لباس ذلت پہنے، نہ جانے قیامت میں جو لباس ذلت پہنایا جائے گا وہ کیسا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی دنیا میں کسی کو بے ڈھنگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں، اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور الٹے گدھے پر بٹھا دیا جائے، ایسا لوگ کرتے ہیں سزا ان، تو کتنی ذلت ہوتی ہے۔ یہ کالا منہ کرنے پر عرض کر رہا ہوں، کالا منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلح چہرہ بگاڑنا، حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے، کافر کا بھی مسلح کرنے کی اجازت نہیں، چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں۔ تو میں اسے آپ کو سمجھانے کی ریاست کر رہا ہوں کہ لباس سے ذلت اگر دنیا میں کسی کو پہنا دیا جائے اور سب کے سامنے وہ اس طرح پیش ہو تو کتنی رسوائی کا سامنا، معاذ اللہ آخرت کا لباس ذلت نہ جانے کیسا ہوگا۔ اللہ بہتر، ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی لباس ذلت سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے دنیا میں لباس شہرت پہننے کی حوث سے محفوظ رکھے۔ لباس شہرت، ایسا لباس، لباس شہرت کے معنی پوچھے، ایسا لباس کہ جسے پہن کر کسی خوبی کا اظہار کرنا مقصود ہو، مثلا خود ہے غریب اور اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کے لیے، مالدار شو کرنے کے لیے عمدہ لباس پہنے، وہ ٹھاٹ باٹ کا بھڑکیلا چمکیلا لباس پہنے اس نیت سے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، تو یہ عمدہ لباس اس نیت کے ساتھ پہننے سے اس کے حق میں ہو گیا لباس شہرت، اور اس پر آپ نے ابھی وعید سنائی، اور لباس شہرت پہننا ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی اس نیت سے پیوند لگا ہوا لباس پہنے، فقیرانہ لباس، پیبند لگا ہوا بالکل سادہ سا، کہ لوگ اس کو اس کے بارے میں بولے کہ بڑا سادہ آدمی ہے، اللہ اللہ کیسی عاجزی والا اور منکسر المزاج شخص ہے کہ پیبند والا لباس پہنتا ہے۔ تو اس نیت سے اگر اس نے پہنا تو اب یہ پیبند والا لباس، حالانکہ پیبند والا لباس پہننا سنت تھا، لیکن اس نیت سے پہننے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں اور لوگ مطلب متاثر ہوں، اب یہ اس کے حق میں ہو گیا لباس شہرت، نے مشہور ہونے کا لباس، تو اس کے لیے پھر یہ وعید آ گئی کہ اس کو قیامت کے روز لباس شہرت پہنایا جائے گا، یہ اس کا حقدار بن گیا۔ اسی طرح کوئی عالمانہ لباس پہنے اور ہو عالم نہ ہو، اور اس لیے عالمانہ انداز اختیار کرے لباس سے کہ لوگ اس کو علامہ صاحب سمجھیں اور الف کا با آتا نہ ہو اس کو، تو اب اس کا عالمانہ لباس پہننا یہ لباس شہرت ہو گیا۔ اسی طرح کوئی کسی پیر صاحب جیسا لباس پہن لے اور وہ پیر نہ ہو، تو اسی طرح مطلب نے اعلی حد القیاس، اسی پر قیاس کر کے ایسا لباس پہننا جیسے لباس صوف، اب تو خیر اس طرح کے لباس مروج نہیں ہے، اب تو پیروں کے بھی مخصوص لباس یا علماء کے مخصوص لباس ہمارے ماحول میں تو نظر نہیں آتے، واللہ اعلم، ہو تو بعض مشائخ لباس پہنتے مخصوص۔ تو یہ سارا ہوگا، مدار اس کا نیتوں پر بھی ہے۔ اب جیسے کوئی مالدار شخص ہے اور اس نیت سے عمدہ لباس پہنتا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، نہ تحدیث نعمت کے لیے صاحب حیثیت اگر عمدہ لباس پہنے تو یہ اس نیت سے اب اس کے لیے لباس شہرت نہیں بنے گا بلکہ اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا۔ تو دراصل نیتوں پر احکام مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے لباس پہننے میں غور کر لے بندہ کہ میں نے یہ امامہ یا یہ سادہ لباس اس لیے تو نہیں پہنا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں اور بڑا سادہ مزاج آدمی سمجھیں، تو اگر یہ نیت ہے تو پھر فتح کے لباس شہرت ہے. اسی طرح اور بھی لباسوں میں غور کر لیں، تو نیت کو صاف کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ امامہ اتار کے رکھ دیں کہ صاحب میں امامہ نہیں پہنوں گا، آپ تو سفید لباس بھی نہیں پہنوں گا. نہیں، آپ یہ لباس پہنیں اور اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ میں اتباع سنت میں امامہ باندھ رہا ہوں، اتباع سنت میں سفید لباس پہن رہا ہوں. لیکن مستقلاً سفید لباس پہننا، ہمیشہ سفید لباس ہی پہننا، یہ سنت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہمیشہ پہنتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو واجب نہ سمجھتا، اور ظاہر دعوت اسلامی والے سفید لباس کو واجب سمجھتے ہیں، واجب نہیں. لیکن یہ دونوں باتیں ثابت ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو الحمدللہ اس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو امید ہے کہ شوخ لباس اور لباس شہرت کو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا وہ یاد رکھیں گے. بہار شریعت کے 16 حصے میں لباس کا بیان، اس باب میں بھی لباس شہرت کی تعریف پیش کی گئی، شوخ لباس کے بارے میں بھی اس میں بیان کیا گیا، تو وہاں سے مزید آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس گناہ سے بچنے کا ذہن بنے. یہ بھڑکیلے چمکیلے لباس تو ویسے بھی اچھے نہیں لگتے، یہ پہننے والے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم اچھے لگتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہو سکتا اچھے لگتے ہوں، دوسرا آدمی بعض وقت تنقید کرتا ہے، مطلب بدگمانی بھی کرتا ہوگا، تو یہ باہر بہرحال مذہبی لوگوں کو، داڑھی والوں کو اچھا نہیں لگتا کہ خوبصورت اور بھڑکیلے چمکیلے اور بیل بوٹے والوں امامے پہن کر لوگوں کی انگلی اٹھنے کا سبب بنے. اسی طرح 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 کے چمکیلے جگمگ جگمگ کرتے لباس پہن کر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیں، اور پڑھتے رہیں پھر وہ شعر، پڑھیں گے یہی شعر، یہ بھڑکیلے چمکیلے لباس والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، حوصلہ میں عاجزانہ مدنی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ مسواک آگے الٹے ہاتھ کی طرف کیوں رکھتے ہیں؟
مسواک الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا آگے، کیونکہ دل قدرے الٹی طرف ہے، تھوڑا سا الٹی طرف دل ہے، پورے پورا الٹی طرف نہیں ہے، دل ہے دراصل بیچوں بیچ، یہ ہم میں سے بہت کم کو معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ مدینہ شریف کا رخ کدھر ہے تو یہ سارے ادھر کونے کی طرف چلے جائیں گے، تو مدینہ کا رخ اس طرف تھوڑی ہے، کعبہ اور مدینہ ایک ہی طرف ہے، تھوڑے سے یعنی کہ مختلف شہروں کے حساب سے کہیں 5 ڈگری، کہیں 10 ڈگری، کہیں 15 ڈگری، کہیں 12 ڈگری، کعبے کے سیدھے اثر 10 15 12 7 8 اس طرح ڈگری کی طرف ہے. تو اگر ہم قبلہ رخ کریں گے نا تو یہ مدینے کی رخ بھی ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ 45 ڈگری کے اندر اندر ہے. لیکن اب ہمارے یہاں پرانا ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو بالکل وہ کونے کی طرف منہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مدینہ، بلکہ بعض تو بالکل یوں کر دیتے ہیں، سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرف مدینہ. تو جغرافیائی لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کعبے کی طرف مدینہ ہے، لیکن اب یہ کہ حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، یعنی مدینے پر جس کا دل نثار ہو چکا ہے، شکار ہو چکا ہے، ہر طرف اس کے لیے مدینہ ہے. حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. تو بہرحال جغرافیائی لحاظ سے میں نے آپ کو مدینہ کا رخ بتا دیا، تو اب جو کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اگر نارملی بیٹھے نیت کوئی نہیں تو ثواب نہیں ملے گا. تو ویسے کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے، تو جب جب کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اتباع سنت کی طرف کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں. پھر یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مدینہ منورہ کی تعظیم کی نیت سے بھی میں نے اسی طرف مدینہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو یہ دو نیتیں تو دو ثواب. پھر بغداد معلہ بھی تقریباً اسی طرف ہے پاکستان میں، تھوڑا سا مزید کچھ ڈگریاں سیدھی طرف ہے لیکن 45 ڈگری کے اندر اندر ہے بغداد معلہ. پھر کربلا معلہ بھی بہت قریب ہے بغداد شریف کے, زیادہ دور نہیں ہے. تو یوں کربلا معلہ بھی تقریباً اسی طرف جا رہا ہے کعبہ رخ ہمارے لیے. پھر پاکستان کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں, یعنی اپنے بازار پرنوار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں, تو آپ کے قدم مبارک پاکستان کی طرف ہیں. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجئے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. تو کوئی لندن کوئی پیرس, کوئی لندن کو جائے گا کوئی پیرس کو جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینہ. تو کیوں امریکہ اور لندن کی طرف بھاگے, ہم تم یہیں پڑے رہیں گے کہ ہماری طرف آقا کے قدم ہے اور ہم آقا کے قدموں کی عین سیدھ میں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ مبارکہ ہے باب الکعبہ, وہ بھی پاک و ہند کی طرف کھلتا ہے. تو یوں پورے کا پورا ہمارا پاکستان جو ہے وہ نسبتوں والا ہے. اور دنیا میں اگر آپ سب سے زیادہ ذوق اور عشق و محبت دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں ملے گا. دین پر عمل کا جذبہ بھی آپ کو یہیں ملے گا. اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی دین اسلام کی اور حق کی تحریک سب سے زیادہ پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں سب سے زیادہ باب المدینہ کراچی میں ملے گی. یعنی دعوت اسلامی کا سب سے زیادہ مدنی کام باب المدینہ میں ہو رہا ہے. اور 30 دن کا سب سے بڑا احتکاب رمضان کا وہ بھی باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. کل 4183 کا مجھے فگر ملا تھا کہ پورے پاکستان میں دعوت اسلامی والے اعتکاف میں اس وقت ایک مہینے کے ماہ رمضان پورے کے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, 1400 سال کی تاریخ میں نے نہیں سنا, ہوا ہوگا لیکن پڑھا سنا نہیں. تو یہ بہرحال تاریخی واقعہ ہے کہ اتنے سارے معتکفین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم سے دعوت اسلامی نے بٹھائے ہوئے ہیں 4183, اور اس میں 1608 تقریباً یہاں فیضان مدینہ میں ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.